ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اتنی تصویریں کھینچیں گے آپ. سورہ بقرہ آیت کا نمبر 89، اس کے حوالے سے جس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ گزشتہ 4 دن سے جاری تھا، آج بالکل اس سے ہٹ کر آیت ہی کی روشنی، لیکن 4 دن کی گفتگو سے ہٹ کر بڑی ہی خوش تقریر کرنا ہے. البتہ ایک بات کی معذرت میں آپ سے طلب کر لوں، اور وہ یہ کہ معلوم نہیں کیوں، شاید یہاں کا یعنی لاہور کا یہ طریقہ ہو، دستور ہو، ہم لوگ کراچی میں اس کے عادی ہیں نہیں، تو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی. اور میں بہت سارے مومنین کرام کے سامنے شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ جس عنوان پر گفتگو ہو رہی اس سے ہٹ کر اتنے مختلف سوالات اور اتنے مختلف ٹاپکس پر پوچھے جا رہے ہیں کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے تو مومنین کرام کے ان سوالات کا جواب دینا ممکن ہی نہیں. ایک سوال تفسیر قرآن کا ہے، ایک سوال تاریخ کا ہے، ایک سوال فقہ کا ہے، ایک سوال کچھ اختلافی مسائل کا ہے. 7 منٹ کی تقریر آج کی رات مجلس سے فوراً بعد میری واپسی کی پرواز، اور یہ سارے سوالات مثلا میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ سوال مجھ تک پہنچ گیا. سوال اسلام جواب نہیں دے رہا ہوں، اسلام میوزک تو حرام ہے، یہ بتائیے اس کی حد کیا ہے. اب یہ مکمل طور پہ ایک فقہی مسئلہ، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیا جائے، بہت تفصیل سے جانا پڑے، خالی تفصیل نہیں. آج کل ہماری قوم جس مسئلے میں بہت زیادہ مبتلا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، یعنی میوزک کس حد تک جائز ہے اس میں بھی مراکز اختلاف. ہماری قوم پہلے ہی مرجعیت کی مخالف ہے، دشمن ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، اس میں اور موقع ملے گا. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا فتویٰ مختلف ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغا حافظ بشیر رجفی کا فتویٰ ذرا مختلف ہے، رہبر مسلمین آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ان دونوں سے مختلف ہے. تو اب 1 گھنٹے کی مجلس اور اس کے اندر اتنے تفصیلی سوال کا جواب. ایک بات آئیے اب دیکھیں کسی اور مومن نے کیا سوال کیا. فرماتے ہیں سورہ کہف کی آیتوں کا حوالہ جو کل اشارہ میں کر چکا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے, یاجوج ماجوج کی دیوار سے کیا مراد ہے. پورا 27 تقاریر پر مشتمل سورہ کہف کا میرا عنوان, اور آج کی تقریر کے شروع میں پوچھ لیا گیا. میں سوال کرنے والے کے علمی شوق کی تعریف کرتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. سوال نمبر 3, اور یہ بھی دیکھیے کہ سارے سوالات ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں. سوال نمبر 3, کسی عالم نے یہ بتایا کہ شام کے قید خانے میں جس بچی کی قبر ہے وہ جناب سکینہ نہیں ہے اور ان کی والدہ رباب بھی نہیں ہے. روشنی ڈالی. سوال نمبر 3, ایک ایسا مسئلہ کہ اگر کمی وقت کی وجہ سے اپنی آواز کی کوتاہی کی وجہ سے ذرا سا مشکوک لفظ بھی میری زبان پہ آیا تو ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا, لیکن بالکل مختلف. سوال نمبر 4, کسی نے یہ انکشاف کیا کہ یہ واقعہ کربلا تو انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے دسمبر میں پیش آیا, اور دسمبر تو بڑے ٹھنڈک اور سردی کا موسم ہوتا. اب یہ تو دشمنان اہل بیت کی بہت پرانی ترکیب, اس قسم کے فضول اور بیکار قسم کے ریسرچ. اس کا خلاصہ یہ کہ کربلا کے واقعے کی شدت کو کم سے کم کر کے بیان کیا جائے. یہ بہت پرانی چیز, ہمارے علماء نے باقاعدہ عیسائی اور ہجری تاریخوں کے درمیان میچنگ کر کے ثابت کیا ہے یہ واقعہ جون کا ہے. مگر سوال یہ آیا, اب میں اس کے پاس باقاعدہ پوری ریسرچ آپ کے سامنے کروں. سوال نمبر 5, البتہ بہت ہو گیا, میں صرف اس بات کی معذرت کر رہا ہوں کہ سارے سوالات قابل احترام, ہر سوال کرنے والے سے علمی شوق کی میں داد دیتا ہوں, لیکن میری مجبوری, مجھے خالی اپنی مجبوری بیان کرنا تھی جس کے لیے میں نے یہ 5-6 سوال پڑھے. ہاں, ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی وضاحت میں کر دوں. دعائیں ام سلمہ مجمع میں تقسیم کرانے سے پہلے مجھے دکھائی گئی تھی, اور چونکہ بسم اللہ اور درود یہ دو جملے ایسے ہیں کہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس میں کیا غلطی ہو اس کے بعد کے جملے چیک کرتے ہیں. بہرحال یہ خیال غلط ہے, اس کے اندر درود میں ایک زیر و زبر کی غلطی ہو گئی. اللہم صلی چھپ گیا صلی, لام پر زبر چھپ گیا وہ زیر, لیکن چونکہ مومنین کو درود اتنا زبانی یاد ہے کہ شاید پرچے سے پڑھ کے درود کی کوشش کوئی نہیں کرے گا, پھر غلطی غلطی. ایک نظر ہمارے محترم تقی جاوا صاحب, ان کو معلوم ہے یہ پروف ریڈنگ ایک لمحے کے لیے نظر چھکتی, اور اتنا بڑا بلنڈر کیسا مسئلہ پیدا ہو جاتا. تو بہرحال درود جس طرح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیے گا, اللہم صلی علی پڑھیے گا, اللہم صلی علی نہیں. اچھا, یہ تو 5-6 سوالات ایسے آئے جو اس لیے آپ کے سامنے پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کبھی کبھار, آج نہیں کبھی کبھار, میں مجلس پڑھتے پڑھتے بہک کر ادھر سے ادھر پر چلا جاتا ہوں, وہ کسی سوال کی وجہ سے ہوتا. مگر ایسا میں عام طور پر شروع کی مجالس میں کرتا ہوں, جو آخری مجلس ہو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ اب جو کچھ بیان کرنا ہے اسی میں بیان کرنا ہے, اس میں میں حتی الامکان اپنے عنوان پر قائم اور رہتا ہوں. اور یہ تو ایک ایسی مجلس آج میں پڑھ رہا ہوں جو کہ اگلے سال میرے پاس مہلت ہی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے کہ میں لاہور ایک دن کے لیے بھی آ سکوں. تو اگر آپ سے ارلیسٹ ملاقات بھی ہوگی تو دو سال بعد. جو باتیں آج نامکمل رہ جائیں گی وہ پھر دو سال تک پورا ہونے کا کوئی موقع نہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات آج رہ جائے. چنانچہ اب میں براہ راست چار دن کے عنوان کو تھوڑا سا بڑھا کر اس کے اصل پیغام پر آ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے چار دن سے عنوان بنایا ہے اس کا خلاصہ ایک جملہ ہے, اور ایک ایسا جملہ جو تاریخ میں بار بار ہمارے سامنے کھل کے آیا, مگر دو بڑی مثالیں اس کی دینا پڑیں گی, دو نہیں سینکڑوں مثالیں, مگر دو بڑی مثالیں اس کی دینا پڑیں گی. قرآن کہہ رہا کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں, حجت خدا کا انتظار کرتے ہیں, حجت خدا کے لیے تڑپتے ہیں, اور جب حجت خدا آ جاتی ہے تو یہی انتظار کرنے والے, یہی دعا کرنے والے, یہی تڑپنے والے اس کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں. تاریخ گواہی دے رہی کہ ہر دور میں یہ ہوا. مگر دو بڑی مثالیں, اللہ کا رسول جس انداز سے پیغمبر سے پہلے کے یہودی اللہ کے رسول کے لیے تڑپے, ہم اور آپ تو اپنے امام کا کیا انتظار کریں گے جو یہودیوں نے رسول خدا کا انتظار کیا. صدیوں, نسلوں, پشتوں پیغمبر کے انتظار میں یہودی دنوں رات گزار رہے ہیں. دعا نہیں, دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں. عملی تیاری, قوم یہودی جس کے پاس دولت زیادہ ہو گئی, یہ بات ہو رہی ہے رسول خدا سے پہلے کے مخلص یہودیوں کی. سارے یہودی برے نہیں گزرے تاریخ میں, مخیرق بھی تو پیغمبر کے زمانے کا یہودی تھا, ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں گیا, کتنی بڑی اس نے قربانی دی. یہ ہم دوران حجر عمرہ اطراف مدینہ کی زیارات میں بتاتے ہیں جب مخیرق کے باغات سکھائے جاتے ہیں. یہ دیکھو باغ سلمان مخیرق کی زمین پر, یہ دیکھو ماریا قبطیہ کی قبر مخیرق کی زمین پر, یہ دیکھو مسجد فضیل مخیرق کی زمین پر, یہ دیکھو یہودی دلہن کا واقعہ جو معجزے کی شکل میں ہمارے یہاں کہانی پڑی جاتی ہے مخیرق کی زمین پر. اس وقت اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں, آج تو خالی ایک اشارہ آ گیا. مخلص, سنسیر یہودی, ہر یہودی مرتے وقت اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ آخری رسول کے لیے وقف کر کے جاتا تھا, درہم, دینار, قرین, غلام, باغات, زمین. اور قوم یہود میں جو بھی ایسا بچہ نظر آتا ہے جو طاقتور ہو اسے فوراً منتقل کر دیا جاتا کہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھو, باقاعدہ فوجی ٹریننگ دلواؤ, یہ رسول خدا کے نام پہ وقف ہے, آخری نبی آئے گا یہ ان کی فوج میں شامل ہوگا. قوم یہود میں جو بھی ذرا انٹیلیجنٹ, ایک ہے جسمانی طاقت, ایک ہے دماغی طاقت, اسے پیغمبر کے نام پہ والدین وقف کر دیتے ہیں. کیا ہاں رسول خدا کا ایسا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا اچھا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا, دین کے راستے میں نہیں چلے گا. ہمارا پیسہ والا اپنے پیسے کو امام زمانہ کے لیے وقف نہیں کرے گا. دس کنال کی بوٹی بنانا, زیورات کے اتنے سیٹ بنانا, بیٹی کی شادی میں جہیز کے نام پر اتنی فضول خرچی کرنا, جو انتظار یہودیوں نے کیا ہم تو اس کا سوا حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, بہت بڑا, اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. پورا خیبر کا علاقہ یہودی بزرگوں نے رسول خدا کے لیے بنایا تھا. وہ ساری دولت جو آپ نے سنا خیبر کا مال غنیمت, خیبر کا مال غنیمت, اصل جملہ یہ ہے کہ خیبر کی ساری دولت خیبر والوں کی تھی ہی نہیں, یہ رسول خدا کے نام پر ان کے بزرگ پشتوں پہلے وقف کر کے گئے تھے, جب آخری رسول آئے گا یہ رسول کو دے دینا. پیغمبر نے جب خیبر پہ حملہ کیا, خیبر کا مال غنیمت مدینے آیا, یہ حق بحقدار رسید پیغمبر کی دولت ہی پیغمبر کو ملی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مرحب و اختر اور ان کی ساری فوج رسول خدا کے نام پہ بنائی گئی تھی. ان کے بزرگوں نے کہا تھا ہماری اولاد میں جو طاقتور بچہ پیدا ہو اسے پیغمبر کے نام پہ رکھ دینا, جب آخری رسول آئے وہ پیغمبر کے پرچم تلے پیغمبر کی حمایت میں جنگ کرے. جو پیغمبر کی حمایت میں تیار کیا گیا وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا. اب یہی وہ حقیقت, ذرا میں اس موضوع پہ آگے بڑھ گیا تو آپ کی ساری مجلس بھی ناکافی. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انتظار, لیکن کیسا انتظار. اچھا یہ جو میں نے بات کہی اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں پڑھنا, سورہ بقرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 89 کا بیان پڑھ لیجیے گا, علماء پورا واقعہ لکھتے ہیں. خیبر آباد کیسے ہوا, کس نے آباد کیا, کس کے نام پر آباد کیا, دولت کے ذخیرے وہاں کس طرح منتقل ہوئے. خیبر والوں کے پاس اپنی دولت نہیں, ساری دنیا کی دولت کھینچ کے آتی, مگر اتنی شدت کے ساتھ رسول کا انتظار. ہمارے یہاں بجٹ کا پانچواں حصہ حمص کے نام سے نکالتے ہوئے بھی مومن کی جان جلتی, جبکہ پتا ہے کہ یہ گھوم کر دوبارہ ہم ہی پہ خرچ کیا جائے گا, مگر جان نکلتی ہے حمص دیتے ہوئے. وہ یہودی با وفا سچے مخلص دیندار اپنے انتظار اور اپنی نیت میں خالص, مگر آگے چل کے کیا ہوا, وہی انتظار کرنے والوں کی اولاد اسلام کی اتنی بڑی دشمن بنی کہ بدر و احد کے کافر ابو جہل اور ولید کا نام مٹ گیا. یہودی آج تک مسلمانوں سے پیغمبر کا انتقام لے رہے ہیں. ایک مثال, میں نے کہا مثالیں بہت ہیں, میں صرف دو مثالیں دوں گا. آیت کا ترجمہ پھر سنیے. اے ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے آنے سے پہلے تیرا انتظار کر کے دعا مانگ رہے, جب تو آ گیا یہی تیرے خلاف ہو گئے. اللہ کی لعنت کی مخالفوں پر پیغمبر. دوسری مثال, آقا حسین کوفے والے اس طرح تڑپ تڑپ کے آقا حسین کا انتظار کر رہے ہیں, خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں, ڈیلیگیشن بھی بھیجے جا رہے ہیں, آقا حسین کا انتظار بھی کیا جا رہا, اور ایسا انتظار کہ ہر آنے والے پر انہیں شک ہونے لگتا شاید حسین آ گئے. اتنی عجیب بات, کتنی عجیب بات ہے. جب ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آیا تو سارا کوفہ یہ سوچ کر اس کے استقبال کے لیے نکل آیا کہ ابن زیاد نہیں آیا ہے, آقا حسین آئے. انتظار, خط, ڈیلیگیشن, راتوں کی نیند اڑ گئی, روزانہ کنبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہاں سے آقا حسین آئے. مگر بدلے تو کیسا بدلے کہ اسی کنبے کے بازاروں جناب زینب کو وہ خطبہ دینا پڑا جن میں کنبے والوں نے لعنت بھی کی گئی اور انہیں بتایا بھی گیا کہ آگے چل کے تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ دو بڑی مثالیں, باقی مثالیں چھوڑ دی, یہ دو بڑی مثالیں ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ آخری امام کا انتظار کرنے والوں ایسا نہ ہو کہ آخری امام کے آنے کے بعد تمہارے معاشرے میں بھی اینٹی کلائمیکس ہو جائے, انتظار کرنے والے ہی امام کے مخالف ہو جائے, انتظار کرنے والے ہی امام کے دشمن ہو جائے, جبکہ ہمارے پاس پہلے سے 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. 200 پہلے سے ہمارے پاس 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. اس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو سب سے پہلی جنگ نہ کافروں سے کرے گا, نہ مشرکوں سے کرے گا, نہ منافقوں سے کرے گا. سب سے پہلی جنگ جو امام کریں گے وہ اپنے انتظار کرنے والے اور چاہنے والوں سے کریں گے, اور پہلی تلوار امام کے کسی کافر کی گردن کو نہیں کاٹے گی, پہلی تلوار مومن کی گردن پہ چلے گی. اب جب یہ روایتیں بھی آ گئی, تاریخ کے دو بڑے واقعات بھی آ گئے اور قرآن کی آیت بھی آ گئی, تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا, یہ خرابی کسی قوم میں کب پیدا ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آئے. یہ خرابی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے, دو وجوہات. ایک علم کی کمی کی وجہ سے, جہاں پہ میں یہ سوالات کا ذکر میں نے اسی لیے کیا کہ آپ کو وہاں بھی جانا تھا. خیبر کے یہودیوں زمانے کے امام کا انتظار کیا, فوجیں جمع کر کے, خزانہ جمع کر کے, ہتھیار جمع کر کے, ان چیزوں کی امام کو ضرورت ہوئی. اپنے اور اپنے بچوں کو معرفت امام رسول نہ کرائی, یہ نہ پہچانوایا کہ رسول کون ہے اور کیسے رسول کو پہچانو. اگر معرفت نہ ہو تو نہ خزانہ کام آتا, نہ ہتھیار کام آتے, نہ فوج کام آتی ہے. جس کے لیے رکھی گئی ہے معرفت نہ ہو اسی کے خلاف ہو جاتے. معرفت, اور معرفت ہمیشہ علم کے ساتھ آتی. شیطان یہی نہیں چاہتا. اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو آج جعفری ہاؤس کی مجلس میں 5 دن کی محنت میں آ چکا, تو وہاں تقریر ہوئی تھی آپ کے لیے صرف ایک جملہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کی جہاں بات آئی, شیطان کو پتا امام کا انتظار کرنے والے تو یہی لوگ, امام کا ساتھ دینے والے تو یہی لوگ. جس طرح سے میں نے یہودیوں کو انتظار کے بعد بہکا دیا, وہی طریقہ ان پہ کیوں نہ اختیار کرو. وہاں بھی یہی کیا, ہتھیار رکھوا لیے, درہم و دینار جمع کروا لیے, فوجیں بنا لی, انہیں معرفت رسول نہ کرنے دی. یہاں بھی یہی کرو, ان کو اتنا علم سے دور کر دو. اور علم سے کیسے دور ہوتا, یہ خود امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اللہ دنیا سے علم کو اٹھانے لگے گا. فرزند رسول علم کیسے اٹھایا جاتا, کہ علماء کی موتیں کثرت سے ہونے لگیں. عالم کا چلا جانا, عالم کا جانا نہیں ہے علم کا جانا. آپ عالم سے دشمنی رکھنا, عالم سے دشمنی نہیں ہے علم سے دشمنی ہے. مرجعیت کے خلاف آج اتنا زبردست موومنٹ کیسے چلایا جا رہا, ایک دم بیٹھے بیٹھے ایسا لگا ہماری قوم جوان ہو گئی ہے. پہلے بچے تھے, ہمارے بزرگ سب نادان تھے, ہمارے ایمان رکھنے والے پورے پورے خانوادے نہ سمجھتے. عقل تو ہم میں آئی ہے, سمجھ تو ہم میں آئی ہے, جواب تو ہم پہ ہے. ہمیں پتا چلا آج یہ نائب امام نعوذ باللہ سب غلط, آج ہمیں پتا چلا یہ سب جھوٹے, آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں, آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ اللہ, ایسا نیا انکشاف آج ہو رہا ہے ملت اللہ بلیا پر. جس قوم کا امتیاز, جھومر, فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس اشتہار کا دروازہ کھلا ہے, اور ہمیں ایسے نائب امام ملے ہیں کہ ایسے تو امام بھی دوسری قوموں کو نہیں ملے. ان کے امام سے ہمارے نائب امام بہتر ہیں. وہی قوم اپنے مراجع, اپنے نائبین امام اس لیے مخالف ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں جو ہم کہیں ویسا وہاں سے فتوا, جو ہم کہیں وہ ہماری ہر بات پہ خالص سائن کرتے ہیں. ہم کہیں نماز ایسی پڑھو, وہ کہیں آمنا و صدقنا. ہم کہیں کہ میوزک کے بارے میں یہ نظریہ دو, وہ کہیں گے بالکل نہیں. یہ قوم یہود کی سب سے بڑی خرابی تھی, چنانچہ وقت نہیں کہ میں اتنے بڑے موضوع پھیلا کر اور پھر سمیٹ پاؤں تو اسی میں بات ختم کر رہا ہوں. دو بڑی خرابیاں تھیں قوم یہودی, ورنہ نیت ٹھیک, عمل ٹھیک, پیغمبر کا انتظار, عبادت تھی. دو بڑی خرابی, معرفت رسول کے لیے کوئی کوشش نہیں, اور جب معرفت ایمان کی جائے گی تو ہمیشہ مرجعیت سمجھ میں آئے گی. کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے امام کو پہچانا تو کیا پہچانا؟ امام اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں, وہ پردہ غیبت میں گئے تو دین کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ سوائے مرجعیت کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پہلی بات, معرفت ایمان کا لازمی نتیجہ ہے مرجعیت, اور یہی شیطان نہیں چاہتا. آج سارا زور اس نے لگا دیا کہ ہماری اپنی قوم اپنے ہاتھ سے اپنے علماء کا قتل کرے, جو یہودیت کر چکی. یہودیت اپنے ہاتھ سے اپنے علماء کو قتل کر چکی. دوسری خرابی, تکبر, غرور, دولت, جائیداد, مکان, کاروبار اور عہدے کی لالچ. ابو عامر, واقعہ سنی. ابو عامر, مجھے پتا نہیں کیوں ایک یقین سا ہو رہا کہ ہمارے بچوں نے اس کا واقعہ کبھی نہیں سنا ہو, جبکہ بار بار سننے کا واقعہ, خاص طور پر آخری زمانے کے اس ماحول میں جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور امام کا زمانہ قریب آ رہا. بظاہر اچھا ایک بات سن لی, کثرت کے ساتھ حدیثیں آئی کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو امام کے ظہور کی تاریخ مقرر کر. یہ اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم. اگر کوئی کہتے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے, میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ فلاں زمانے میں امام آنے والے, جھوٹا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ خود امام نے مجھ سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں, اس سے بڑا جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مگر نشانیوں سے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا کہ ظہور کا زمانہ قریب آتا جا رہا. اس میں خاص طور پر خیال رکھنا, دھوکہ نہ کھائیے گا. یہ دوسری خرابی بھی اصل پہلی خرابی ہی کی وجہ سے ہوتی. ابو عامر, ابو عامر بڑی شدت کے ساتھ اسلام نے گناہ سے روکا, ولا تنابذ بالالقاب, ایک دوسرے کو برے نام نہ دینا. انگریزی کلچر کی خصوصیت یہ بھی کہ ہر ایک کا ایک نک نیم رکھا جاتا, نک نیم. اسلام نے کہا خبردار, توہین آمیز رقم کسی کو نہ دینا. مگر دو آدمی ایسے جن کے اچھے نام رسول خدا نے بدل کر انہیں برا نام دیا. ایک ابو جہل, اس کا نام تھا ابو الحکمت, ابو الحکم, حکمت کا باپ, فادر آف نالج, فادر آف وزڈم. پیغمبر نے کہا یہ حکمت کا باپ نہیں ہے, یہ جہالت کا باپ. آج سے اسے ابو جہل کو اتنا مشہور ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی بھول گئے کہ ابو جہل ابو جہل نہیں تھا, ابو الحکم تھا. وہ ایک الگ واقعہ. مگر دوسرا آدمی ابو عامر, ایک مکے کا ایک مدینے کا, ایک علم کی مثال ہے, کیریکٹر کی مثال. ابو عامر مدینے کا ایک ایسا یہودی جو رسول خدا کی محبت دن اور رات اس انداز سے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے جیسے بعض روایتوں میں جابر بن عبداللہ کے بارے میں آیا کہ رسول خدا نے ان کے ذریعے پانچویں امام کو سلام بھجوایا تھا تو یہ مسجد میں بیٹھ کر بار بار کہتے تھے عین الباقر عین الباقر عین الباقر. لوگ کہنے لگے جابر پاگل ہو گیا, کس کو مگر بولا رہا, کس کو مگار رہا. پانچویں امام کی ولادت سے پہلے سے جابر عین الباقر عین الباقر. ابو عامر پیغمبر اسلام کی محبت میں دیوانہ بھی تھا اور اتنی معلومات بھی رکھتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے, اپنی قوم کو چھوڑ دیا, مدینے کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو آخری نبی کے لیے تیار کرنے لگا. لیکن بڑے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہر نیا مومن نوجوانوں میں بہت جلدی مقبول ہوتا, نوجوان اس کے گرد جمع. مدینے کے کتنے نوجوانوں, رسول خدا کے آنے سے پہلے اس نے رسول خدا کے لیے تیار کیا, اور ڈائریکٹر وائز اتنا اچھا, اتنا پرہیزگار, ایسا متقی, ایسا مقدس کہ مدینے کے لوگ اس کا نام ابو عامر نہیں لیتے, اسے کہتے کہ راہب, مقدس, پرہیزگار, متقی. کون ابو عامر؟ ابو عامر راہب. گھر چھوڑا, جائیداد چھوڑ دی, کپڑے تک نہیں پہنتا ہے, ایک ٹاٹ کا بوریا اس میں سوراخ کر کے کرتے کی طرح سے اس کو پہن لیتا کہ آخری نبی آئے گا. اسے عیش و آرام والے لوگ نہیں چاہیے, اسے زحمت و تکلیف اٹھانے والے لوگ چاہیے, واقع کرنے والے, پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے, بغیر مکان والے. اتنی شدت کے ساتھ اس نے پیغمبر کا عقیدہ پھیلایا کہ پوری نسل مدینے میں تیار ہو. مگر ہوا کیا, اور اشارہ بھی کرتا ہے مدینے میں بیٹھ کے, اشارہ کرتا ہے کہ ادھر سے وہ آخری رسول آئے گا مکے کی طرف. ایک ایک چیز اس کے پاس رسول کے بارے میں. لیکن جب پیغمبر مدینے سے شریف لائے تو اب اسے یہ توقع ہوئی کہ پیغمبر اسے بلا کے شاباش دے اور بڑا عہدہ دے کہ تم نے میرے لیے اتنی تیاریاں کروائی, اتنے قربانیاں دی, اتنا انتظار کیا, ایک پوری نسل تیار کر دی. اس کے حساب سے جو توجہ اسے چاہیے وہ رسول نے نہیں. اب یہی پیغمبر کا مخالف ہوا, کہنے لگا یہ جھوٹا رسول ہے, یہ وہ رسول ہی نہیں ہے جس کی میں خبر دے رہا ہوں. اس پر ایمان رکھنے والے, اس کی باتوں پہ یقین رکھنے والے وہ سب پیغمبر کے ساتھی بن گئے, کیونکہ نشانیاں بتاتا تھا نا, وہ ساری نشانیاں رسول میں آئی. جس نے دوسروں کو رسول خدا کا ساتھی بنایا خود وہ خود پیغمبر کے خلاف ہو گئے. کہنے لگا میں اسے رسول نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ پیغمبر نے اسے عہدہ نہیں دیا, پیغمبر نے اسے کوئی منصب نہیں دیا, پیغمبر نے اسے کوئی پوسٹ نہیں دی. اتنا خلاف ہوا کہ مدینے والوں کو اب الٹا گمراہ کر رہا, اب الٹا بہکا رہا. اس کی بات میں نہ آنا, یہ رسول نہیں ہے, یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کر رہا. مدینے والوں نے توجہ نہ دی, یہ مکہ گئے. ابو جہل اور ابو لہب کو بھڑکا بھڑکا کر مدینے پہ حملہ کراتا, حتیٰ جنگ احد میں, یہ واحد آدمی تھا مدینے کا رہنے والا, مکے کے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے آیا. اور جب احد کافروں کو شکست ہو اور اس نے دیکھا اب مکے والوں میں طاقت نہ رہی, تو یہ شام چلا گیا, عیسائی حکمران کو مجبور کیا مدینے پہ حملے پہ حملہ کیا جائے. ایسا سخت مدینے کا دشمن, ایسا سخت رسول خدا کا دشمن. پیغمبر نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے پوچھا, میرے آنے سے پہلے ہی تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے, کس نے تمہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ ابو عامر راہب نے. پیغمبر نے کہا خبردار اسے راہب نہ کہو, وہ فاسق ہے, فاسق, وہ کردار بیکار ہے جو پوسٹ اور عہدے کی تمنا رکھتا ہے, وہ آج میرا سب سے بڑا دشمن ہے, اس لیے کہ اس کو عہدہ چاہیے, پوسٹ چاہیے. پھر عجیب جملہ پیغمبر نے کہا, جب میرا بیٹا آخری زمانے میں آئے گا اس کے انتظار کرنے والے بھی کتنے ایسے ہوں گے, اس کے آنے سے پہلے راہب ہوں گے, اس کے آنے کے بعد فاسق بن جائیں گے. تو ہمارے سامنے دو مثالیں جو آ رہی ہیں, اس کو ذرا آگے بڑھائیں. اور وہ یہ کہ اگر ہم امام زمانہ کا صحیح انتظار نہ کیا تو ایسا نہ ہو ابو عامر کی طرح سے سب سے زیادہ انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہو جائیں. ایسا نہ ہو کوفے والوں کی طرح سے امام کا انتظار کرنے والے امام کے خلاف ہو جائیں. اب ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے اور میں اپنی تقریر کے اصل حصے پہ آتا ہوں. ایک یہ واقعہ آپ نے سنا ابو عامر کا, اب ایک دوسرا واقعہ سن. ایک آدمی ہے حنزلہ, जिनका लकब है खसील उल मलाइका, यानी जिन्हें फरिश्तों ने आके गुस्ल दिया, ये कौन है? जंगे उहुद एकदम से काफिरों ने मदीने पे हमला किया, मदीने वालों को शानो गुमान में भी ना था कैसा हमला होने वाला। खुद चरवाहे उहुद के इलाके में बकरियां चरा रहे, भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा लश्कर मदीने में हमला कर रहा। पैगंबर ने फौरन ऑर्डर ऑफ द डे फरमान इमरोज जारी किया, अचानक काफिर आए, फौरन पैगंबर ने ऑर्डर दिया हर आदमी इनका मुकाबला करने के लिए उहुद पहुंच जाए, जिस हालत में हो जहां पर हो फौरन उहुद पहुंच के मदीने को बचाना। हंजला उसी रात को शादी हुई और दुल्हन के पास से गुस्ल करने के लिए हम्माम जा रहे, कान में पैगंबर की आवाज आई, हर मुसलमान वाजिब है कि फौरन उहुद के मैदान में पहुंच के मदीने को बचाए, जिस हालत में हो एक मिनट की ताखीर जायज नहीं। वो गुस्ल खाने जाते जाते पलटे और उहुद के मैदान में पहुंचे, उहुद की लड़ाई खत्म हो। आखिर शाम के वक्त पैगंबर ने शहदा उहुद के लाशें जमा की, मुसलमान घबरा घबरा गए, कहा या रसूल अल्लाह एक लाशा ऐसा है कि हमें डर लग रहा है उसको देखकर। क्यों डर लग रहा? कहा या रसूल अल्लाह उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी उसको किसी ने नहलाया है। उहुद में कौन है जो इसे नहला के गया? पैगंबर करीबा, कहा हंजला गसील उल मलाइका है, फरिश्ते कौसर का पानी लेके आए हैं और इसे गुस्ल देकर अपने साथ जन्नत में ले गए। या रसूल अल्लाह इसे या रसूल अल्लाह कौसर के पानी से इसे गुस्ल क्यों दिया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जब ये मैदान जंग में आया तो नजीस था, इस पर गुस्ल वाजिब था, मेरे हुक्म की वजह से फौरन आया, अब जन्नत में जाने के काबिल नहीं है, तो ना के फरिश्तों ने खुद इसे पाक किया और अपने साथ लेके गए। ऐसा मुजाहिद इस्लाम, मगर मालूम है ये कौन? ये उसी अबू आमिर का बेटा, बाप दुश्मन और ऐसा दुश्मन, राहिब से फासिक बना। पैगंबर ने मदीने से निकाला, वो उहुद के मैदान में मदीने का रहने वाला मक्के के लश्कर में आया और बेटा उसी उहुद के मैदान में मुसलमानों के लश्कर में आया। एक पैगाम पैगंबर ने दिया कि बुरे बाप के अच्छे बेटे पैदा होते हैं, अच्छे बाप के यहां बुरे बेटे पैदा होते हैं, मगर हंजला एक लम्हे के लिए रुककर मैं एक बात और याद दिला, इसी हंजला का बेटा जवान हुआ और जब जवान हुआ और इसने सुना करबला का वाकया पेश आया, एक बार अपने दोस्तों की एक फौज बनाई, एक डेलीगेशन। अब इसके बाप की वजह से इसके बेटे का बड़ा एहतराम, जहां से जाता है मदीने वाले कहते ये वो है जिसके बाप को फरिश्ते गुस्ल देके गए, ये वो है जिसका बाबा कौसर के पानी से धुलाया और नहलाया गया, ये मदीने से शाम गया। इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, यजीद है कौन? मदीने वाले इतने बेखबर थे, गया और वापिस आके मदीने वालों से कहा पता है तुम्हें किसकी खिलाफत को मान रहे, पता है किसके हाथ पर बैत की है? शराबी, जानी, जुआरी, फासिक और फाजिर, मिंबर पे बंजरों को बिठाता, कुत्तों की लड़ाई करता, मां बहनों में भी कोई वक्त नहीं रखता, ऐसे की बैत? आज से हम बैत तोड़ते। हंजला इंतहाई काबिल एहतराम, जब उसके बेटे ने कयादत संभाली सारा मदीना उसके साथ हो गया। और यहां से तारीख के चंद वाकयात इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो कि करबला आका हुसैन की शहादत के बाद वाकयात खत्म नहीं हुए, कितना बड़ा इंकलाब उसी जमाने में आया। 60 हिजरी को 60 आका हुसैन मदीने से चले, 61 हिजरी को करबला में शहादत हुई, अहले हरम की रफ्तार करके कूफा शाम ले जाएंगे, एक साल ये लोग शाम में कैद रहे, 62 हिजरी में मदीने आए। अहले हरम का मदीने आना मदीने वालों को رلا گیا. عباس گئے تھے نہیں آئے, اکبر گئے تھے نہیں آئے, آقا حسین گئے تھے نہیں آئے. اب مدینے میں یہ سوال پیدا ہوا, یزید ہے کون؟ اس نے اتنا بڑا ظلم بھی کیا اور جو حسین فرزند رسول نے اس کی مخالفت, حنزلہ کے بیٹے کی قیادت میں ڈیلیگیشن گئے, واپس آتے ہی یزید کی بیعت توڑ دی, مدینے میں اسلامی حکومت قائم کی. یزید وہ تو اس وقت اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کر رہا, میں نے اپنے مخالفین اہل بیت کی بھی پرواہ نہ کی, یہ کون لوگ؟ ایک لشکر بنایا. عجیب بات, قرآن کی ایک بڑی مظلوم آیت, بڑی مظلوم آیت, سنیے ابھی کیسے مظلوم. ایک لشکر بنایا مسلم کی قیادت میں اور کہا جاؤ مدینے پہ حملہ کرو, اور انہوں نے جو میری بیعت توڑی ہے اس کی ان کو بھرپور سزا دو. یہ واقعہ تاریخ میں کہلاتا ہے واقعہ حرہ. سزا دو. مسلم لشکر کا سالار حسین ابن نمیر اس کا ڈپٹی اور نائب سالار. یہ کون ہے ابن نمیر؟ جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچی اتاری. اب یہ لوگ مدینے آئے, مدینے کا گھیرا کیا, واقعہ حرہ, اور یزید کے حکم پر اعلان ہوا 3 دن تک مدینے والوں کا مال جان اور عزت حلال ہے. اگر مدینے جاؤ جس کا مال نظر آئے حلال ہے اٹھا لو, 3 دن تک کوئی سوال نہیں ہوگا. جسے چاہے قتل کرو, کوئی سوال نہیں ہوگا. جس کی چاہے عزت لوٹ لو, کوئی سوال نہیں ہوگا. 3 دن مدینے والوں کا مال جان عزت حلال کیجیے. یہاں تک کہ رسول خدا کے زمانے کی صحابیات, رسول خدا کو 50 سال ہو گئے, یعنی یہ ساری خواتین 60, 65, 70 کی, ان تک کے ساتھ ایسا ظلم عظیم کیا گیا کہ مدینے میں اس واقعے کے بعد حرام کی اولاد کی ایک پوری نسل پیدا ہوئی. لیکن خالی مدینے کے عام لوگوں پر ظلم نہ ہوا. حکم آیا مسجد النبوی کو ایک عبرت کی مثال بناؤ. یزید کی فوج پہنچی, ممبر رسول پہ بندر اور کتے ڈال کے بٹھائے گئے. جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے وہاں بندر بٹھائے گئے. اور بعض علماء نے لکھا ہے نعوذ باللہ قبر رسول پہ دسترخوان بچھا کے شراب پی گئی. اور بعض نے کہا ہے کہ وہاں پر نہیں جنت کے ٹکڑے. 3 دن تک مدینے کی مسجد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. گھوڑے گدے اور خچر استبل بنایا گیا, طویلا بنایا گیا, جانور باندھے گئے. مسجد النبوی کو توڑ دیا گیا, ذریعہ رسول کو ڈھا دیا گیا 3 دن, اور اچھی طرح سے مدینے پہ ظلم کیا. وسیل ملائکہ حنظلہ کا بیٹا, وہ تو قیادت کر رہا تھا اس مدینے والوں کی, سب سے پہلے تو وہ مارا گیا. آج بھی جنت البقیع ایک قبر ہے واقعہ حرہ کے شہید. اس کثرت کے ساتھ لوگ اور سارے کے سارے, سارے نہ صحیح تو بڑی تعداد رسول خدا کے اصحاب کی ہے. اصحاب کے نام پہ ہماری جانے قربان, مگر ان پر اتنا بڑا ظلم کرنے والا یزید, آج اسی کی حمایت کرنے والے بھی موجود. پھر یہ قافلہ نہیں, یزید کی فوج مدینے سے نکلی. یزید نے کہا تھا مکے والوں کو بھی ایسا ہی سبق سکھانا. راستے میں یہ ایک بہت دلچسپ لیکن بہت اہم واقعہ آ رہا میرے اس موضوع سے ہٹ کر, لیکن اپنی قوم کی موجودہ حالت کو دیکھ کر وہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے. ایک بار مدینے کو تباہ کرنے کے بعد یزید کا لشکر مکے کی جانب چل رہا. اچھا ٹھیک یہی کہانی. اب ایک سوال, یہ میرا موضوع تو زمانے کا امام تھا, ٹھیک یہی تاریخ امام زمانہ کے ظہور کے وقت بھی دوہرائی جائے گی؟ سفیانی شام میں بیٹھے گا, یزید بھی شام میں رہتا تھا. سفیانی ایک لشکر بھیجے گا مدینے کی طرف, یزید نے ایک لشکر بھیج دیا. سفیانی مدینے کو ایسا ہی تباہ کرے گا جیسے یزید نے مدینہ تباہ کر دیا. سفیانی اسی طرح روضہ رسول کو گرائے گا, منہدم کرے گا جیسے یزید کر چکا. سفیانی کا لشکر اسی طرح سے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے جائے گا. یزید کا لشکر حملہ کر چکا, لیکن بس یہاں پھر واقعات الگ ہو جائیں گے. سفیانی کی فوج مدینے اور مکے کے درمیان زمین پھٹے گی اور ساری فوج اس کے اندر غرق ہو کے ہلاک ہوگی. صرف دو آدمی بچے, جبرائیل, دونوں کی گردن پکڑ کے ایک سے کہیں گے مکہ جا کر مکے والوں کو بتاؤ کہ کیسے اللہ کا عذاب آیا دشمنان مدینہ پر. دوسرے سے کہیں گے کہ شام واپس جاؤ اور سفیانی کو بتاؤ کہ کس طرح سے اس کی مہلت پوری ہو گئی, اب عذاب خدا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا. مگر یہ تو وہ واقعات ہیں جو ظہور کے بعد پیش آئیں گے. ابھی ہم کربلا میں آقا حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات کو سنیے. لشکر چلا, لشکر کا سردار مسلم بیمار پڑ کے راستے میں مر گیا. ڈپٹی کمانڈر ان چیف حسین ابن نمیر ڈپٹی تھا, اب اس نے لشکر کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال. مکے کو گھیرے میں لیا گیا. مکے کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, پہاڑیوں پہ توپیں لگائی گئی جو اپنے زمانے کی توپ ہوگی منجنیق, اور خانہ خدا پہ اتنی گولہ باری کی گئی. پہلے تو آگ پھینکی گئی, غلاف کعبہ جلا, پھر گولے پھینکے گئے یعنی پتھر. خانہ کعبہ کی چار میں سے تین دیواریں ٹوٹ کے گر گئی. یہ بھی اللہ کا ایک عجیب امتحان ہوتا ہے مومن کا. کافر اب رہا, ہاتھیوں کا لشکر لے گئے, کعبے کو تباہ کرنے آیا خدا نے, اب ابابیلوں کے ذریعے لشکر ختم کر دی. اور مسلمانوں نے جب کعبے پہ اٹیک کیا اللہ نے چھوڑ دیا ان کے حال میں. یہ کعبہ آج تک کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹا, دو بار مسلمانوں کے ہاتھ سے ٹوٹ چکا. اور پہلا یہ واقعہ ابن نمیر خانہ کعبہ کو گھیرے میں لیے. اب یہاں پہ رک کے قرآن کی مظلوم آیت سناؤ, پھر ایک اہم واقعہ سناؤ, اور پھر مختار تک آپ کو لے جا کے آپ کی مجلس ختم کروں. کل میرا وعدہ تھا کہ آج کے مسائل میں مختار کے دربار کا ایک واقعہ آئے, لیکن ابھی رکی. یزید کے لشکر کا اصل سردار جس نے روضہ رسول کو ٹھایا, اور یہ دوسرا سردار ابن نمیر جس نے مکہ مکرمہ میں کعبے پہ گولہ باری, دونوں سے پوچھا گیا تم کیسے مسلمان مدینے اور روضہ رسول پہ حملہ کر رہے, اور مدینے کی عورتوں کی عزتیں ٹوٹی گئی, مردوں کو قتل کیا گیا, خانہ کعبہ کے دیواریں گرا دی. کہا ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اللہ, یہ کون سا قرآن ہے جس میں یہ لکھا ہے؟ کہا ایک آیت آئی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر, اپنے بادشاہوں کی بات مانو. حاکم نے کہا کعبہ گرا دو, ہم نے کعبہ گرا دیا. حاکم نے کہا روضہ رسول پہ شراب پیو, ہم نے روضہ رسول پہ شراب پی. یہ نتیجہ ہوتا ہے اہل بیت کے دامن کو چھوڑنے کا, یہ نتیجہ ہوتا ہے معصوم اولی الامر کو چھوڑ کر غیر معصوم کو اولی الامر کے ماننے کا. ابن نمیر اپنے اتنے بڑے گناہ کی دلیل قرآن سے لے کے آ رہا, لیکن ابھی خانہ کعبہ گھیرے میں, تین دیواریں گر گئی, خانہ کعبہ کا خلاف پہلے چلا دیا گیا, چوتھی اور آخری دیوار باقی. کیا اچانک شام سے یہ خبر آئی, 64 ہجرا 64 ہجری ہو گئی, 60 میں حسین مدینے سے نکلے, 61 میں کربلا کا واقعہ, 62 میں اہل حرم مدینے آئے, 63 میں مدینے میں اٹیک ہوا, 64 ہجری خبر آئی کہ شام میں یزید واصل جہنم ہو گئے. آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ یزید پہ کیا گزری. ایک واقعہ عام طور پہ پڑھا جاتا کہ بیمار ہوا, اور اتنا بیمار پانی 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 پلا پلا کے اس کا پیٹ اتنا پھول گیا کہ پھٹنے کے قریب. طبیبوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ مر جائے گا, اسے کسی اور ایکٹیویٹی میں لگاؤ, شکار کے لیے لے گا. پہلے زمانے میں نہ کرکٹ ہوتی تھی, نہ ہاکی ہوتی تھی, نہ فٹ بال ہوتا تھا, نہ T20 ہوتا تھا, نہ ون ڈے ہوتا تھا. کا شکار پہ لے گا, اسی میں دل بہلے گا. شکار پر گیا اور پھر واپس نہیں آیا, خالی اس کا گھوڑا آیا جس کے گردن میں اس کی ایک ٹانگ کبھی بھی نظر آئی. پھر بعض علماء نے کچھ واقعات لکھے ہیں یزید کے کہ کیا عذاب آیا تھا جنگل میں, لیکن چونکہ اتنے معتبر نہیں, میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر شام سے مکہ پہنچی. ابھی تک عرب کے لوگ یزید کی طاقت کے ڈر سے بڑا صبر کر کے بیٹھے تھے. یزید کے موت کی خبر بعد خود اپنے ابن نمیر کی اپنی فوج اس کے خلاف ہو گئی, جان بچا کے بھاگا. سارا عرب اس کا دشمن, مدینے پہ حملہ کرنے والا. ذرا توجہ دیجیے گا, بڑا اہم واقعہ آ رہا تھا. خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرنے والا, میرا جہاز نہ اڑ گیا, خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرنے والا, مدینے پہ حملہ کرنے والا, روضہ رسول کو ڈھا دینے والا, عرب کا بچہ اس کا دشمن. پریشانی کی حالت, کیسے جان بچا کے عرب سے نکل کے کسی طرح شام پہنچ جاؤں. شام تو اپنا علاقہ, اکیلا صحرا میں بھوکا پیاسا, کسی سے جا کے بات بھی نہیں کر سکتا. یہ مجھے پہچانتا نا, یہی پکڑ کے ذبح کر دے گا. اس حالت میں دیکھا کہ ایک جگہ جنگل میں کوئی قافلہ آ کے روکا. پورا قافلہ بھی نہیں, خاندان لگ رہا, دو تین خیمے ہیں, کچھ سواریاں. سوچا یہ لوگ شہر سے باہر, پرانے زمانے میں نہ موبائل ہوتے تھے نہ انٹرنیٹ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مدینے مکی اور شام میں کیا گزر رہی ہے. جنگل میں بیٹھے, یہ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے. قریب گیا, پہلا خیمہ نظر آیا. اچھا, پیاس سے مر رہا, بھوک سے مر رہا. قریب گیا, کھانا مانگا کیا تھا, خیمے کا پردہ ہٹا, دیکھا میرا مظلوم آقا سجاد باہر آ رہا. اب تو اس کی جان نکل گئی. اس کے حساب سے دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن سجاد تو ہونا چاہیے. یہ وارث کعبہ بھی, میں نے کعبے کو تباہ کیا. یہ محافظ مدینہ بھی ہیں, میں نے مدینے پہ ظلم کیا. سب سے بڑا سجاد ہر چیز بھول گیا ہوگا, اپنے 18 سال کی اکبر کی شہادت کو نہیں بھول سکتا. میں نے سجاد کے جوان بھائی کے کلیجے میں برسی اتاری. اب گھبرا گیا, لیکن اب کیا کروں, اتنا قریب آ چکا کہ واپس بھی نہیں جا سکتا, بھاگ بھی نہیں سکتا. میرے مولا نے باہر نکل کے کہا کہ اے عرب, تو بھوکا پیاسا لگ رہا ہے, آ میں تیرے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کروں. دل میں خیال آیا, یہ جملہ بتا رہا ہے مجھے نہیں پہچانا, اے عرب آ میرا مہمان بن, میں کھانے اور پانی کا انتظام کروں, مجھے نہیں پہچانا. موقع اچھا, سجاد خیمے میں لے کے گئے, غلام کو بلا کے ٹھنڈا پانی تازہ کھانا پیٹ بھرا. پیاس بجھی, کئی دنوں کا واقعہ آدمی پہ قنوط کی تاری ہوتی. مولا نے سب کو باہر نکالا, کہا آرام سے خیمے میں لیٹے جا, یا کوئی آ کے تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. حالت بھی ایسی تھی کہ پیٹ بھرنے کے بعد نیند کی وجہ سے چھونکی آ رہے ہیں, لیٹ گئے. تھوڑی دیر سویا, ذرا آرام ہوا, آنکھیں کھولی, خیمہ خالی, کوئی غلام تک نہیں. موقع اچھا, چپکے سے باہر نکل جاؤ, انہوں نے تو نہیں پہچانا, ہو سکتا ہے کوئی غلام پہچان لے. آرام ملا, کھانا ملا, پانی ملا, جلدی سے بھاگو باہر نکلا. گھوڑے پہ بیٹھ کے چلنا چاہتا, دیکھا میرا مظلوم آقا راستے میں کھڑا. ایسا کہاں جا رہا ہے, پورا آرام تو نہیں کیا, اب برداشت نہ کر سکا. کہا کہ شاید آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں. میرا مظلوم آقا سجاد کہتا ہے, تو بھی کوئی بھولنے والی شخص ہے, پہلی نگاہ تیرے چہرے پر پڑتے ہی میں نے پہچان لی, تو پسند رسول, تو آپ نے مجھ سے کربلا کا انتقام نہ لیا. کہا کہ یہ اور ملتا تو کربلا کی بات ہو سکتی, ابھی تو میری پناہ میں آیا, میرا مہمان بن کے آیا. کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, جیسا تیرا دل چاہا تو نے خدمت کی, یا تو میرا مہمان ہے. امال محمد مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. گھبرا کے کا مولا ہاتھ پھیلائی, میں یزید کا سالار آپ کی حکومت پورے عرب میں قائم کروں گا. میرے مولا نے حقارت کے ساتھ دیکھا, دولت دنیا اور حکومت کی لالچ دے رہا, صرف مہمان ہے اس لیے میں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اے صاحبان ایمان، ہمارے درمیان کمیونٹی میں کتنے جھگڑے ہیں، برادری میں کتنے اختلاف ہیں، پیسے کے معاملے میں کیسے پارٹنر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، گھروں کی سوشل لائف میں شوہر بیوی ساس نن، وہ سجاد جو اپنے اکبر کے قاتل کو بھی جب مہمان بن کے آتا ہے تو اتنی عزت اور احترام دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو، اپنے مومن بھائیوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، چلے مانا اس نے غلطی کی، مانا اس نے سیاسی کی، نظر انداز کرنے اور معاف کرنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ تو ایک جملہ بیچ میں سمنا آ گئے، ابن نمیر اس لیے بھاگا کہ یزید مارا گیا، اب جیسے ہی یزید مارا گیا مکہ بھی آزاد ہو گیا، اب تک یزید کے ڈر سے یہ لوگ ابن نمیر کو برداشت کر رہے، اور کوفہ بھی آزاد ہو گیا، کوفہ آزاد ہونے کا مطلب وہی جو صدام کے مارے جانے کے بعد عراق میں ہوا، کیا مطلب، ایسے ایسے قید خانے صدام نے عراق میں بنائے تھے جن کا کسی کو پتا بھی نہ تھا، کتنے عزت دار گھرانے اس میں قید تھے، بیویاں انتظار کر رہی ہمارا شوہر روٹی لینے بازار گیا غائب ہو گیا، صدام کے سپاہیوں نے اٹھایا اور قید خانے میں ڈال دیا، شہر کوفہ ابن سیاد ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا جو زمین کے نیچے قید خانے میں تھا، 4500 محبان اہل بیت وہاں قید کیے گئے تھے۔ اکثر ایک سوال ہوتا ہے کربلا کے واقعے کے وقت ہم نے مانا کہ سارے عرب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بعض بڑے اہم ہیں شیعان حیدر کردار تھے، وہ کہا تھے کربلا کے وقت دشمنان اہل بیت جو کسی طرح بھی کربلا کو ہلکا بنانا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 61 ہجری میں تو عاشورہ دسمبر میں آیا، کوئی گرمی تھی ہی نہیں، کون سا پیاس کا امتحان، کبھی کہتے ہیں کہ پورا اہل بیت کا گھرانہ حسین کے خلاف تھا، سب روک رہے تھے مت جائیے کربلا، ارے حسین کے بابا جیسا بھی حسین کے چچا جیسے وہ سب خلاف تھے، خیر ہم تو اسے مانتے ہی نہیں، اگر وہ سب خلاف ہو جائیں تو ہو جائے، حسین امام وقت ہے، حکم امام کا چلے گا، مگر جب نام آتا ہے کمیل، دعائے کمیل، وہ کربلا کے وقت زندہ تھے، کیوں نہیں آئے حسین کی مدد کو، جب نام آتا ہے میسم تمار، کربلا میں زندہ تھے، کیوں نہ آئے حسین کی مدد کو، جب نام آتا ہے مختار، کربلا کے وقت زندہ تھے، کیوں نہ آئے حسین کی مدد کو، جب نام آتا ہے فصہ کے 4 جوان بیٹے، جو فصہ قرآن کی آیتوں سے بات کرتی ہوں اس میں ان کے 4 جوان بیٹوں کا نام، وہ کیوں نہ آئے کربلا، تب ہمیں یہ جواب دینا پڑتا، کوفے میں جا کے اپنے زیاد کے اس قید خانے کو دیکھو جو زمین میں 3 مندرے نیچے بنا، نہ کبھی وہاں سورج کی روشنی پہنچی نہ تازہ ہوا، وہاں رہنے والے اندھے ہو گئے اندھے، صرف ایک قیدی وہاں ایسا گیا جو زندہ باہر آئے مختار، اور وہی زندہ آ کر باقی سب کی رہائی کا سبب بنا، جب یزید مارا گیا خبر آئی، اچھا یزید نے ابن سیاد کو بصرے کا گورنر بنایا تھا، وہ وہاں تھا، یزید کا اس وقت کا گورنر تھا، سارا کوفہ اس کے خلاف بغاوت کرتا، پہلا کام یہ کرتا ہے جیل توڑی، کیسے کہوں جملہ، صدام کے زمانے میں جب ایک جیل توڑی گئی تھی تو پتا چلا اس کے 2 حصے، پہلے حصے میں سارے مرد ہیں آزاد ہو، دوسرے حصے میں خواتین سیدانیاں، بعض بڑے قابل احترام برادے کے گھرانے کی خواتین، جب وہ جیل توڑی گئی کوئی عورت باہر آنے کو تیار نہیں، کیوں کہا ہمیں کم از کم لباس کو لا کے دے دو، یہاں ہمیں بغیر لباس کے رکھا گیا، یہ سب یہ ذہنیت کے طریقے، جیل ٹوٹی، ایسے ایسے لوگ باہر آئے، اور جب انہیں آ کے پتا چلا آقا حسین مارے گئے، اور حل من ناصرین کہتے ہوئے مارے گئے، ہم تھے اور جیل میں تھے، بظاہر شرعی صورت تم جیل میں تھے، پر نہیں، آقا نے ہمیں پکارا تھا، ہمیں آقا کی پکار میں جواب دینا، اب یہاں قید سے رہا ہونے والے 4500 شیعان حجر کرار میں اختلاف ہو گیا. آپ ایک طرف چلے گئے, آپ دوسری طرف, دونوں نے, دونوں مخلص, دونوں حسین کے وفادار. اختلاف کیا ہوا؟ ایک کی قیادت مختار کر رہے ہیں, ایک گروہ کی قیادت سلیمان کر رہے ہیں, سلیمان ابن سنب خضائی. اختلاف کیا ہوا؟ 4500 شیعہ عاشورے کی آواز حل من ناصرین کے وقت زندہ تھے مگر قید میں تھے. اب جو بات پتا چلا, قیامت گزر گئی, ہمیں خون حسین کا انتقام لینا, طریقہ کار میں اختلاف ہو گئے. حضرت آیت اللہ خامنائی رہبر مسلمین ولی امر مسلمین, 4 سال پہلے ان کا خطبہ تھا پہلی محرم کو, خطاب پیغام پڑھیے گا اسے. اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے اور جدید زمانے کے حالات کو اس سے ملایا. مجھے اپنی فلائٹ کی اتنی فکر ہو گئی اس وقت کہ جلدی سے بات کو اختتام میں پہنچا رہا ہوں, ورنہ بڑی دلچسپ بات ہے. اختلاف کیا ہوا؟ مختار نے کہا ہمیں انتقام لینا, مگر بنو امیہ 25 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے, ان کی حکومت بڑی طاقتور, ایک پلاننگ کرو, منصوبہ بناؤ, ایک دم افراتفری میں مت نکل جاؤ انتقام کے لیے, مار دیے جاؤ گے. طاقتور خاندان, پرانا خاندان ہے. اور سلیمان خزائی نے کہا ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا, آقا حسین ہمیں پکارتا ہوا دنیا سے چلا گیا, مرتے ہیں تو مر جائیں, ہمیں فوراً انتقام دینا. آدھے لوگ اس لشکر میں شامل ہوئے, سلیمان لشکر لے کے چلے. وہی ہوا کہ بے ترتیب اور افراتفری کا لشکر حکومت کی پوری طاقت سے ٹکرایا, یہ سارے مارے گئے. مرتے مرتے کہنے لگے ہم آئے مرنے کے لیے تھے, ہم یزید کی حکومت کا خاتمہ کرنے نہیں آئے تھے, مرنے آئے تھے, مر گئے, کامیاب ہوئے. مختار نے کہا کہ نہیں, ہمیں پہلے پلاننگ کرنا. مختار نے پلاننگ کی, پہلی مجلس اس سال قومی مرکز کی. مختار مالک اشتر کی بیٹی مختار کی مددگار بنی, اپنے بھائی ابراہیم کو لے کے آئے. مختار تو بوڑھا آدمی ہے, ایک ہجری میں پیدا ہوا, 66 ہجری میں بھی ضعیف ہے, ابراہیم جوان تھے. وہ آئے کہا میں لشکر کا سپہ سالار بنوں گا, تم حکمران بنوں. ادھر یزید کو مارا گیا, شام کے اندر یزید کا خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ یزید کے بیٹے نے حکومت ٹھکرا دی. ادھر کوفے میں مختار کو موقع ملا, ابراہیم کی مدد سے کوفے میں حکومت تقسیم کی, مگر صرف 9 مہینے حکومت کی. اور ایسا لگ رہا ہے مسائل کی منزل آ گئی, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے مختار کو صرف انتقام خون حسین کے لیے زندگی دی, کیونکہ جیسے ہی آخری قاتل مارا گیا مختار خود شہید ہو گئے مکے سے. عبداللہ ابن زبیر کی فوج نے اٹیک کیا, مختار اپنے محل میں اکیلے رہ گئے, شہید ہو گئے. مختار کی 2 بیویاں بیوہ ہو گئی. ابن زبیر آیا اور کہا کہ اپنے شوہر پہ لعنت کرو. ایک بیوی نے کہا میں مر جاؤں گی ایسے محب اہل بیت پہ لعنت نہ کرو, اسے شہید کر دیا گیا. دوسری نے کہا دل سے لعنت نہیں کروں گی, تلوار کے سارے اس نے زبانی لعنت کر رہی. مختار کی ایک بیوی شوہر کے ساتھ ماری گئی. آج بھی دنیا بھر کے مومن مسجد کوفہ کے برابر جب مسلم ابن عقیل کے روزے کی زیارت کو جاتے ہیں تو ہانی ابن عروہ اور مختار کے روزے کی زیارت بھی کرتے ہیں, مگر مختار نے 9 مہینے کے درمیان ابن سیاد کو قتل کروایا, ہرملا کو قتل کروایا, خونی کو قتل کروایا, شمر کو قتل کروایا, اپنے سگے بہنوں کو. ہمارے یہاں پاکستانی ماحول میں بھائی اپنی بہن کا سہاگ بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے, مختار نے اپنی بہن کا سہاگ اپنے ہاتھ سے اجاڑا, کیونکہ جہاں اہل بیت کی محبت آ جائے وہاں نہ دوستیاں چلتی ہیں, نہ رشتے داریاں چلتی ہیں, نہ خاندانی مسئلے چلتے ہیں. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, چاہے میری بہن کا شوہر کیوں نہ ہو. مختار نے یہ 5 سرکار کے آقا سجاد کو بھجوا, اور آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ مختار پر رحمت نازل کر. اس کی وجہ سے ہمارے گھرانے میں سیدانیوں نے پہلی مرتبہ کربلا کے بعد نیا لباس پہنا, بالوں میں تیل ڈالا, چولہے روشن ہوئے. مگر آپ تو خالی مختار کا نام سن کے رونے لگے. مختار کے دربار میں روزانہ ایک مجلس ہوتی تھی, کیونکہ جب کوئی قاتل گرفتار ہو گیا کرتا مختار پہلا سوال یہ کرتے, بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا تھا. اچھا آپ کہیں گے کہ ہر آدمی اپنا جرم چھپاتا, نہیں, مختار نے جب ابن زیاد کے محل پہ قبضہ کیا تو سارا ریکارڈ کربلا میں ایک ایک چیز لکھی گئی تھی وہ مختار نے اپنے ہاتھ میں. اور جب کوئی قاتل آتا ہے مختار کہتے ہیں جو تو کہہ رہا ہے اگر اس ریکارڈ کے خلاف ہے تو تیری سزا قبض کر دی جائے گی. بتا کیا کہہ رہا ہے, میں چیک کروں گا صحیح کہہ رہا کہ غلط. ایسا بھرپور انتقام دیا کہ ان کو بھی نہ چھوڑا. آقا حسین جب یہ لوٹا قافلہ کوفے میں آیا تھا نا, تو آقا کی سواری کا اونٹ وہ بھی کوفے میں آیا, زلجنا تو کسی کے ہاتھ میں نہ لگا. اس نے پتا نہیں کتنے سالموں کو اپنی ٹاپوں سے روندا اور فرات کو چھلانگ لگا کے اپنی جان راہ خدا میں قربان دی. زلجنا مگر اونٹ آیا, وہ کوفے میں ذبح کیا گیا, اس کا گوشت گھروں میں تقسیم کیا گیا. آدھے گھر والوں نے کہا کہ نہیں حسین کی سواری کا جانور ہم اس کا گوشت نہیں لیں. 40 گھر والوں نے قبول کر دیا. قبول کرنے کا مطلب ہے لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت پہ یہ راضی تھے. مختار نے ان سے بھی انتقام لیا. مگر مختار کے دربار میں سب سے مشکل وقت وہ آیا جب خولی کو لایا گیا. خولی کی دو بیویاں تھیں, ایک محب اہل بیت تھی اور ایک شام کے علاقے سے تعلق رکھنے والی یزیدی تھی. جب خولی کو لایا گیا تو وہ تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا, چھپا بیٹھا. خولی کی محب اہل بیت بیوی نے سپاہیوں کو اس کا سراغ بتا کے اسے گرفتار کروایا. جب سپاہی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اس نے کہا خولی کی دوسری بیوی کو بھی ساتھ میں گرفتار کرو, وہ کم نہیں ہے دشمنی اہل بیت میں. مختار دربار میں بیٹھے, خولی آ رہا, گھبرا کے اپنے سپاہیوں سے کہا میں نے مرد کو گرفتار کرنے کو کہا, یہ عورت تو لا رہے. کہا ہمیں نہیں پتا جس خاتون نے خولی کی گرفتاری میں مدد کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دوسری عورت کو بھی گرفتار کر کے لے جاؤ. مختار نے کہا پہلی عورت سے ہم تیرا احسان مانتے, اتنے بڑے سالم کو گرفتار کرایا, مگر یہ اس کے ساتھ اپنی سوکن خولی کی دوسری بیوی کو کیوں گرفتار کرایا؟ کہا مختار تو ان سب سے انتقام لے رہا ہے نا جو قتل حسین میں شریک تھے. ہاں, اور ان سے بھی انتقام لے رہا ہے نا جو اس عمل پہ راضی تھے. ہاں, تبھی تو اونٹ کا گوشت کھانے والوں کو میں نے سزا دی. کہا سن, میں ایک دن اپنے پڑوس میں گئی تھی, بس یہ مسائل مندر شروع اسی پہ آج گفتگو ختم. میں ایک دن پڑوس میں گئی تھی, جب واپس آئی تو دیکھا میرے سارے گھر میں چراغاں لڑکی, اور میرا شوہر تو ابن زیاد کے دربار میں گیا. یہ میری سوکن, یہ میری سوک, نہا دھو کر عید کے دن کیا کپڑے پہنے جائیں گے, جو بہترین کپڑے پہنے, سونے اور چاندی کے زیورات بدن پہ آویزہ کر کر ناشتی بھی میرے سامنے آ رہی. میں نے گھبرا کے کہا آج نہ کوئی شادی, نہ کوئی خوشی کا موقع, نہ کوئی عید ہے. وہ ناشتی اور کھاتی ہوئی ٹھمکتی ہوئی کہہ رہی ہے آج تو دنیا کی سب سے بڑی عید ہے. میں نے پوچھا کون سی؟ کہا کہ آج فاطمہ کے لال کا کٹا سر میرے گھر میں لایا گیا, اس سے بڑی عید کیا ہو. میں گھبرا گئی. فرزند زہرا؟ کہا کہ ہاں. میں نے کہا میرے آقا کا کدا سر کہاں رکھا؟ کہا کہ میرا شوہر تو یہ سر کمرے میں رکھ کے ابن سیاد کے دربار میں گیا، میں نے اسے اٹھا کے تندور میں رکھ دیا ہے۔ اے مختار، میں برداشت نہ کر سکی، گھبرا کے دوڑی اور تندور سے اس سر کو نکالا، ساری راہ پر مٹی میں یہ سر آلودہ، خون تو تھا ہی حسین کا، خون میں آلودہ سر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کے چہرے اور بالوں سے راک اور مٹی ہٹا رہی ہوں، اور یہ میرے سامنے مسکرا مسکرا کے کبھی ناچ رہی ہے، کبھی کا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے دیکھا میرے حاکم یزید کے سامنے آنے والوں کا کیا انجام ہوتا۔ مختار، میں نے بے اختیار کہا اللہ تیری زبان کو کاٹے جس سے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، اللہ کسی ایسے کو بھیجے، یہ گستاخی والی زبان پورے دربار میں کوہرام بپا ہو گیا۔ دیکھیے آپ اس سے سن رہے ہیں، 1400 سال بعد سن رہے ہیں، میری آواز بیٹھی ہے، میرا سینہ جواب دے چکا، پھر آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ جب مختار کے دربار میں اسی زمانے کا واقعہ، یہ مومنہ کیفیت بتا رہی ہے، سارے دربار میں کوہرام، لوگ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ لیکن مختار یہ ہے مومن، دو چیزیں مختار کی مجھے بہت پسند ہیں، باقی چیزوں کے علاوہ، جب قتل امام کا ارادہ کیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چلے، افراتفری میں نہیں نکلے، دوسری بات اتنے جذبات میں بھی انصاف اور عدل کا دامن نہ چھوڑا، کہا کہ تم نے جو کہا میں نے سن لیا، سارا دربار رو رہا، لیکن سوکن اور سوک ایک دوسرے کی دشمن ہوتی، ہو سکتا ہے تم یہ ساری باتیں اپنے دل سے بنا کے کہہ رہی ہو تاکہ اسے سزا ملے۔ شامی عورت یہ بتائیے جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط؟ وہ دیکھیے اپنے غلط عقیدے میں کتنی مختار، کہتی ہے مختار جو اس نے کہا صحیح کہا، میں تو اس سے بڑھ کر تیرے آقا کی توہین کرنے والی تھی، میرا اپنے امیر المومنین یزید میں مکمل انتقاد ہے، اس کے نام پر میں بڑھ جانے کو تیار ہوں۔ یزیدی اتنا پختہ اپنے عقیدے میں، مختار اسے سزا، مومنہ بیوی کو بڑے احترام سے رخصت کیا اور کہا پھولی کو لے کر، اصل کیس ہو اس کا، بس اب میرا جسم جواب دے رہا، تقریبی 1.5 گھنٹے کی ہو رہی، یہ چند جملے آپ کے لیے کافی۔ مختار کا انتقام، کبھی موقع ملا تو پوری تفصیل پڑھوں گا۔ خولی آیا، مختار نے کہا، عجیب جواب ہے خولی کا، مختار نے کہا کہ اے خولی تجھے پتا ہے تم نے کس پہ ظلم کیا؟ ہاں معلوم، یہ رسول کا گھرانہ، تو کیوں یہ ظلم کیا؟ کہا میں کیا کروں، صدیقے کر رہے تھے۔ آج مومن یہ دلیل پیش کرتا، بھائی آپ کی شادی میں میوزک کیوں؟ کیا کرے مولانا، صدیقے کر رہے۔ آپ کی شادی میں مکس گیدرنگ کیوں؟ کیا کرے مولانا، مجبوری ہے، سب یہی کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر کی عورت بے پردہ کیوں؟ کیا کرے مولانا، آج کا ماحول ہی ایسا ہے۔ آپ کا بچہ بیٹھ کے گانا کیوں سن رہا ہے؟ کہا مولانا سبھی بچے یہ کرتے۔ آپ داڑھی کیوں شیو کرتے؟ کہا مولانا سبھی یہ کرتے۔ یہ جواب حسینی کا نہیں ہے، یہ یزیدی کا جواب۔ حسینی کا جواب کیا؟ جب حسین مدینے سے نکلے، لوگوں نے آ کے روکا مت جائیے، کہا یزید کی خرابی دیکھو۔ کہا مولا لیکن باقی سب بھی تو خاموش بیٹھے ہیں۔ کہا سب خاموش بیٹھ سکتے ہیں لیکن میں محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں محمد کا خون ہے، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ حسین نے بتایا پورے زمانے کے خلاف جا کے اپنی ذمہ داری ادا کرنا حسینیت ہے، اور جو سب لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا یزیدیت ہے۔ خولی عجیب جواب دے رہا، سب یہی کر رہے ہیں، میں نے بھی وہی کیا۔ مختار نے پھر اس کو جواب دیا، لیکن اب تو منزل مسائل کا، خونی اتنا بتا دے کربلا میں تم نے کیا کیا تھا؟ یہ سوال عمر ساس سے بھی پوچھا تھا، یہ سوال شمر سے بھی پوچھا تھا، یہ سوال ہرمولا سے بھی پوچھا تھا۔ ہرمولا نے کہا تھا میں نے 3 تیر مارے، اور یہ سوال خولی سے پوچھا، تو اس نے کہا کربلا میں میں نے تین ایسے کارنامے کیے تھے، اب تو پھنس گیا نا، لیکن کہہ رہا ہے کہ جس پہ میں فخر کرتا تھا، ابن زیاد کے رپورٹ میں، ریکارڈ میں، فائل میں خلی کا پورا بیان خود لکھا و تصخر سمیت موجود. مختار نے کہا بتا کربلا میں تو نے کیا کیا، تیرے دوست تیرے رشتہ دار وہ بتاتے رہتے ہیں کربلا سے کل تک، آج تو پکڑا گیا لیکن کل تک ہر جگہ تو یہ بیان کرتا تھا. کہا حاکم کربلا میں بس تین بڑے کام میں نے کیے، پہلا اے مختار جب حسین مارے گئے لوگوں کے نیزہ پہ کٹا سر بلند ہو گیا، اور ایک بار لشکر یزید لوٹ مار کے لیے خیموں کی جانب دوڑا، مجھے ذرا دیر ہو گئی، اب 30,000 سپاہی دوڑ رہے میں ذرا پیچھے رہ گئے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں پہنچا جہاں بیویاں فریاد کرتی ہوئی بیٹھی ہیں تو میں نے دیکھا سارا سامان لوٹا جا چکا، میرے لیے کچھ نہیں بچا، صرف وہ بچا جس پر دوسروں نے کسی وجہ سے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. اب وجہ بھی سنتے جائے، میں نے دیکھا سارا مال و اسباب لوٹا جا چکا، بس ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں ایک ننا سا گوشوارا ہے جس پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. کیوں؟ ایک تو وہ گوشوارا بہت ہی کم قیمت کا، جب کوئی بھی ظالم خرید جاتا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گوشوارا چھپا لیتی اور کہتی ہے جو چاہے باقی سامان لوٹ کے لے جا. یہ گوشوارا عید پر میرے بابا نے کوفے میں دیا، بابا تو میرے پاس نہ رہا، بابا کی نشانی میرے پاس رہنے دے. ننی سکینہ کی فریاد ظالموں کو بھی رحم آ جاتا اور قیمت بھی اتنی کم ہے. میں نے سوچا کھولی کھولی، میں نے سوچا مجھے دیر ہو گئی تو میں اپنا نقصان کیوں کروں، اور کوئی زیور نہیں مل رہا تو اسی گوشوارے کو چھینو. میں نے آگے بڑھ کے گوشوارے پہ ہاتھ رکھا، بچی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان چھپا کے گوشوارے کو بچانا چاہا. مجھے دیر ہو رہی، یہاں اتنا وقت لگا دیا کہیں آگے باقی سامان نہ چلا جائے. میں نے گوشوارا کھولنے کا بھی انتظار نہ کیا، اس طرح گوشوارے پہ ہاتھ ڈال کے اسے کھینچا کہ بچی کے کان دونوں کان کٹ گئے، گوشوارا میرے ہاتھ میں آیا، خون کا فوارا بلند ہوا. ننی سکینہ کے کانوں سے اس طرح گوشوارا چھینا گیا کہ دونوں کان کٹ گئے. میں آگے بڑھا اور کچھ سامان بچا؟ دیکھا نہیں، بس صرف ایک خیمے میں بیمار لیٹا ہے، اس کے نیچے کا بستر کسی نے بیمار کا احترام کرتے ہوئے نہیں چھینا. بیمار خشی کے عالم میں اس کا بستر چھیننے کی کسی میں ہمت نہیں. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں تیزی سے آگے بڑھا اور اتنی جلدی وہ بستر کھینچا کہ وہ بیمار بستر سے بھوکے پھل زمین کربلا سے ٹکرا گیا. اداداروں یہ اس وقت کے امام زمانہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ اس وقت کے امام وقت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. میں وہ ہوں جس نے سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا، اور خالی بستر نہیں کھینچا، اتنی جلدی مجھے تھی کہ اس طرح بستر کھینچا کہ وہ بیمار منہ کے بل زمین کربلا سے ٹکرا گیا. بس آپ کی زحمت تمام. کہا اب میں اور آگے بڑھا، اب کچھ نہیں بچا، اب کوئی چیز نہیں بچی. ہاں صرف ایک چیز بچی نظر آ رہی، کربلا میں ہرملا نے بھی تین تیر بتائے تھے، اس کا تیسرا تیر یاد کیجیے. عمر صاحب کہتا ہے ہرملا حسین کا سارا جسم تیروں سے چھلنی، سر پہ پتھر تک مارے گئے، سینے میں نیزے اور بچیاں پیوست کی گئی، مگر حسین سلجنا سے ہل نہیں رہے ہیں، और कितना ही मेरी फौज हुसैन की दुश्मन, जब तक हुसैन सुलझना पे है कोई सिपाही करीब नहीं जाएगा। हरमला सिर्फ एक काम मेरा कर दे, हुसैन को सुलझना से जमीन करबला पे गिरा दो। हरमला कहता है मैंने तीन भाल का तीसरा तीर निकाला, पहला तो मस्के अब्बास में लग चुका, दूसरा अकबर के गले में लग चुका, तीसरा तीर निकाला। इस तरह हुसैन की हुसैन ने तीर फेंका, खून का फवारा निकला, मेरा आका सुलझना से जमीन करबला पे गिरा। वही जुमला खूनी ने दोहरा दिया। मैं कैसे पढ़ू, आप कैसे सुनेंगे? खूनी कहता है मैंने देखा अब कुछ नहीं बचा, मगर हां एक चादर अभी बची हुई, और ये चादर वो है जो सैनब कुबरा के सर पर। करबला के बड़े से बड़े साली में भी हिम्मत नहीं हो रही है कि चादर सैनब पे हाथ डाले, जैसे वहां बड़े से बड़ा जालिम हुसैन के करीब नहीं आ रहा जब तक हुसैन सुन जना पर। अरे तो पता है ये मोहम्मद की नवासी है, ये अली और फातिमा की बेटी है। लैला की चादर छिन गई, कुलसूम की चादर छिन गई, रबाब की चादर छिन गई, फरवा की चादर छिन गई, फातिमा कुबरा की चादर छिन गई, फिस्सा की चादर छिन गई, सैनब की चादर पे हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं। मैंने देखा सिर्फ एक चादर आखिरी बची हुई, मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं तेजी से आगे बढ़ा, मैंने चादर सैनब पे हाथ डाला। बस इधर चादर सैनब पे हाथ डालना, उधर सैनब ने दोनों हाथों से अपनी चादर को सख्ती से थामा। गोली फौज का सिपाही, फौज में जवान भर्ती होते, 35 साल का होगा, जैनब 55 बरस की ज़ईफ़ा है। ये मर्द है वो औरत है, ये जवान है वो बूढ़ी है, और कलेजे पे इतना दाग लिए हुए हैं, मां जाया मारा गया, अकबर मारा गया, असगर मारा गया, मगर फातह खैबर की बेटी है, अब्बास की बहन है। खूनी कहता है मैंने देखा सैनब ने दोनों हाथों से चादर को थामा, मैं चादर खींच रहा हूं, हैदर कर्रार की बेटी चादर रोक रही, मैं सारी ताकत लगा के थक गया, सैनब ने चादर न छोड़ी। मैंने सोचा मैं नुकसान क्यों करूं, बस अल्लाहदारों मुझसे नहीं पढ़ा जा। मेरे हाथ में कोड़ा था, मैंने कोड़ा उठाया, सैनब के चेहरे पे कोड़ा मारा, सैनब के चेहरे की खाल फटी, खून बुलंद हुआ, जैनब के हाथ जरा ढीले पड़े, मैंने चादर जैनब को खींच के उतारा। जैनब ने फुरात को देखा, अब्बास जरा आके देख ले, तेरी बहन के कोड़े मारे जा रहे हैं, तेरी बहन की चादर छीनी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन। अज़ादारों आपने ये मसाइल सुन लिए तो आपके दिल से इस वक्त सही मानों में आवाज निकलना चाहिए, ऐ करबला का इंतकाम लेने वाले, ऐ चादर सैनब छीने जाने का इंतकाम लेने वाले, ऐ मेरे जमाने के इमाम, जब मोमिनों की हालत है कि तड़पे जा रहे हैं तो ये तो तेरी दादी का तस्किरा हो रहा है। ऐ मेरे इमाम जमाना, आपने किस तरह अपनी दादी के ये मसाइल सुने, आपको वास्ता इन्हीं मसाइल का, जल्द अज जल्द ज़ुहूर फरमाइए, इन तमाम जालिमों और कातिलों से इंतकाम लीजिए। मौला मगर ऐसा ना हो कि आपका ज़ुहूर हो और हम आपके साथी ना बन पाए, तो मौला गैबत में हमें अपना ईमान बचाने, आपकी मारिफत हासिल करने और आपकी फौज की तैयारी की तौफीक अता फरमाई, और अगर कहीं कमी हो जाए तो बाद ज़ुहूर हम गुनाहगारों को बुलाकर अपनी फौज में जरूर शामिल कराइए। अरे इमाम जमाना, आपको आपकी दादी ज़ैनब गवा, जिन्हें आप ये कह के सलाम कर रहे हैं, मेरा सलाम मेरी दादी ज़ैनब को, जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं और वो जमीन पे गिर के उनका सर अलग जख्मी हो रहा, आपका वास्ता आपकी दादी को, दुनिया भर के साहिबान ईमान को, उन पर जुल्म करने वाले जालिमों को निस्तनाबूद कीजिए। खुदा बंदा तुझे वास्ता इमाम जमाना से ले, اس رسول خدا تک کا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں روئے جتنا فاطمہ روئی اپنی بیٹی کے مسائل سے, مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں روئے جتنا روئے رسول خدا اپنی نواسی کے مسائل سے. خدا بندہ تجھے ان تمام معصومین کا واسطہ, دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما, جو لوگ آج کی مدرس میں آئے ہیں ان کے ان آنسوؤں کا اور کلیے کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما. یہ ابھی صفحہ اللہ سے بھی نہ اٹھے اور ان کی ساری مرادیں اور تمنا ان تک پہنچا دے. خدا بندہ صفحہ اللہ پر بیٹھنے والے مومنین اور مومنات, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دانیان مجلس خصوصاً محترم تقی جاوا صاحب اور جاوا خاندان جس کی جانب سے یہ مجلس, خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما. ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے, مگر غم حسین مرتے دم تک, قیامت میں بلکہ جنت میں بھی ہمیں غم حسین کے ساتھ داخل فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی دور فرما, جو بیمار ہیں خاص طور پر ایک برادر محمد بخش ان سب کی شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں واسطہ تجھے رباب کے اصغر کا انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما. خدا بندہ ہم میں سے ہر ایک کو حج اور عمرہ لیکن خاص طور پر کربلا اور کربلا والوں کی ساری زیارتوں کی جلد از جلد توفیق عطا فرما, اور کربلا کی زیارت کا واسطہ ہمیں اپنے امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا بھی شرف عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.